अब आज के दिन त्यमुंग का त्यमुंग कहते हैं, बयान हुआ कि असल जबान अरबी में त्यमुंग के माने कस्द के हैं, यानी किसी चीज का भी कस्द करेगा तो कहेगा यम्ममा और त्यमम। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि वही लम तजिदु मान, अगर पानी ना मिले तो मैं गुस्ल की या वजू की जरूरत हो, वही लम तजिदु मान, पानी ना मिले तो त्यमम सईदन तय्यबन, पाक जमीन का कस्द करो। किस मकसद से कस्द करो, यानी जिस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का तरीका बताया है, उस तरीके से पाक जमीन का कस्द करो। इससे मालूम हुआ कि तयम्मुम आदमी करेगा तो पाक जमीन ढूंढ करके, और अगर शुबहा है कि ये जमीन नापाक है तो फिर उसकी तहकीक कर ले। लेकिन एक चीज ये समझनी चाहिए इस बाब में, तहारत के बाब में, कि अगर शुबहा है तो शुबहे की बिना पर किसी चीज को नापाक नहीं कहा जाएगा। कपड़ा है, जैसे कि पहले मसला बयान हुआ कि आदमी ख्वाब में देख रहा है कि उसको इहतिलाम हुआ, एक शुबहे की बात हुई, लेकिन उठ करके अगर कपड़े और जिस्म पर इहतिलाम का कोई निशान, कोई उसकी निशानी नहीं मिल रही है तो फिर कपड़े को पाक कहा जाएगा, जिस्म को पाक कहा जाएगा, गुस्ल की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर जमीन के बारे में शुबहा हुआ कि शायद कल किसी ने यहाँ किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, बड़े ने पेशाब कर दिया हो, तो जब तक जमीन पर नजासत के आसार, उसकी बू नजर नहीं आ रही है तो जमीन को पाक कहा जाएगा, कोई भी कपड़ा है। यहाँ तक कि मसले में सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन प्यारे रसूल के साथ होते थे, गजवात में होते थे, यहूदियों के जगहों को फतेह किया, बनी कुरैज़ा को उनकी उनके घर के सामान को मुसलमानों ने लिया, कपड़े लेते थे, उन कपड़ों को बगैर धोए इस्तेमाल कर लेते थे और उसमें नमाज भी पढ़ते थे। उलमा ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इराक वगैरह में जो लोग मजूसी रहते थे या काफिर रहते थे, जब इराक फतेह हुआ तो सहाबा किराम ने उनके कपड़ों को लेकर के बगैर धोए इस्तेमाल किया, लेकिन शर्त यह है कि उस कपड़े पर नजासत जाहिरी नजर न आती हो। सिर्फ खाने के मसले में ये चीज है कि खाने की चीजों में अगर शुबहा है तो उसको हलाल और हराम होने का शुबहा है तो छोड़ दिया जाएगा। निकाह या शादी के मसले में अगर हलाल और हराम होने का ये शुबहा, ये कवायद बयान किए हैं उलमा ने, तो उसको शुबहे की बिना पर छोड़ दिया जाएगा। यानी ये कि अगर शुबहा है कि एक औरत आई, जैसा कि प्यारे रसूल इब्न अबी यहाब, इब्न तो अबी यहाब एक औरत थी, उनके पास एक काली औरत आई, उसने कहा कि तुमने किससे शादी की है, कहा फला से, और कहा कि ये बच्चे तुम्हारे होने से, कहा हाँ। वो कहती है, काली औरत कहती है, फइन्नी अर्दातुकुमा, हमने तुम दोनों को दूध पिलाया, यानी तुम दोनों रजाई भाई हो गए, भाई और बहन हो गए। रजाई भाई, हकीकी भाई, जिस तरह भाई हकीकी भाई बहन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, इसी तरह रजाई भाई भी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। प्यारे रसूल ने फरमाया है, यहरमु मिन रजात मा यहरमु मिन नसब। वो दौड़े भागे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने फला औरत से शादी की है, उनसे मेरे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन एक औरत ने आकर के कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया, अब मैं क्या कहूँ। का रसूल कहते हैं, फारिखा, उनको जुदा कर दो, अलग कर दो। फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल, इन्नमा हिया इमरातुन वाहिदा, एक औरत दावा कर रही है, क्या उसकी और गवाही हम कबूल करेंगे। देखिए ये भी है, उनको ये मसला मालूम था कि गवाही के लिए कम से कम दो मर्द चाहिए, नहीं तो एक मर्द और एक औरत। लेकिन ये मसला उलमा ने कहा है कि जो मसला सिर्फ औरत के साथ खास है उसमें एक औरत की गवाही भी मानी जाएगी, और अगर मसला मर्दों के साथ खास है तो वहाँ ढूंढा जाएगा एक मर्द और दो औरतें कम से कम, नहीं तो दो मर्द। तो यहाँ प्यारे रसूल ने फरमाया, फारिखा, उसको अपने से जुदा कर दो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, इन्नमा हिया इमरातुन वाहिदा, एक ही औरत है, वो कह रही है। प्यारे रसूल ने फरमाया, कैफ वक़द क़ील, कैसे तुम उससे इसको इकट्ठा अपने पास ज़ौजियत में रख सकते हो जब सुबह की बात आ गई कि ये हराम है। तो ये मसला है, मसला ये है कि अब उनको किसी भी जमाने में भी इस तरह का मसला अगर जाहिर हो गया, दो चार बच्चे भी हो गए, तो बच्चे उनके शरई हैं, क्योंकि हुर्मत के जानने से पहले ये सब हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर इकट्ठा रहना जायज नहीं। البتہ یہ کہ بچے ان کے بچے ہیں، بیوی الگ ہو جائے، اپنی دوسری جگہ شادی کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اس کی زوجیت میں نہیں رکھنا. اسی طرح کھانے کے بارے میں بھی اگر صبح ہو گیا، جیسے مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے بکری اور کتے کے درمیان پیدا ہوا ہے، یعنی کتے نے جفتی کی بکری کے اوپر، تو اس کو حرام کہا جائے گا، کیونکہ وہاں حرمت اور علت دونوں اکٹھا ہوگی، حرمت کو ترجیح دی جائے گی. پیارے رسول سے حضرت عجی ابن حاتم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کبھی شکار کرتے ہیں کتوں کے ذریعے سے، اور کتے سکھائے ہوئے ہیں، سدھائے کتے، شکاری کتے، ان کا شکار کھانا جائز ہے، اگر وہ شکار اگرچہ اس کے منہ کے اندر یا اس کے حملے سے وہ مر گیا، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اگر بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا ہوا ہے، یہ ایک شرعی بات ہے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، کبھی ہم اپنا کتا چھوڑتے ہیں بسم اللہ کر کے، دوسرا کتا بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ پیارے رسول نے فرمایا، اگر دوسرا کتا بھی شریک ہو گیا تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس شرط پر کھاؤ کہ اس کتے کے مالک نے اس کو بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، تو آپس میں بات کر کے کھا لو، لیکن اگر اس کے کسی دوسرے کتے کی شرکت اس میں ہے، تم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے، ہو سکتا ہے اس کتے کے زخم سے، اس کتے کے وار سے یہ جانور مرا ہو اور اس پر اس نے بسم اللہ نہ کہا ہو. دیکھیے صبح کی بات ہو گئی. برتن کے مسئلے میں بھی ہے، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول، کبھی ہم ایسے ارض میں ہیں، ایسی زمین میں ہیں جو اہل کتاب ہیں، کبھی ہمیں برتن نہیں ملتا ہے، تو کیا ان کے برتن میں ہم کھانا کھا لیں؟ تو پیار رسول نے فرمایا کہ اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کو دھو لو پھر کھاؤ. یہ سب چیزیں ہیں کھانے کی چیزوں میں، اگر حرام اور حلال ہونے کا شبہ ہے تو اس کی حرمت کو اس پر تقدیم کیا جائے گا. شبہ ہے، اگر یقین ہے کہ حرام ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یقین ہے کہ یہ حلال ہے، اس میں حرمت کا اشتراک یا شائبہ نہیں ہے، تو پھر وہ حرام یا حلال جیسے بھی ہو، لیکن زمین، کپڑے، طہارت وغیرہ کے بارے میں بیٹھا ہے آدمی، اس کو شبہ ہو گیا کہ ہمارا وضو پتہ نہیں ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، سوچ رہا ہے ہوا تو نہیں نکلی، یہ اور اگر وہ یقین کو نہیں پہنچا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے تو یہ حکم لگایا جائے کہ نہیں، وضو اس کا باقی ہے. کپڑے کے بارے میں اسی طرح کا. تو زمین کا مسئلہ لمبا ہو گیا. زمین کا مسئلہ یہ کہ ہر وقت صبح نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں چلتے پھرتے ہو سکتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں. نہیں، اگر نجاست ظاہری طور پر نہیں نظر آ رہی ہے تو زمین کو پاک کہا جائے گا، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. نبی کریم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعطیت خمسن لم یعطہن احد قبلی، مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیتیں دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی، اور بعد میں ملنے کا تو سوال ہی نہیں، کیونکہ پیارے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرت شہرین، دشمن ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر رہ کر کے بھی مجھ سے ڈرتا ہے اور میں اس پر غالب ہوتا ہوں، اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے ایک مہینے کی مسافت کی دوری سے بھی. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے حقیقت میں. نصرت بالرعب مسیرت شہرین، یہ پیارے رسول کی خصوصیت اور پیارے رسول کی امت کی بھی خصوصیت ہے کہ دشمن مسلمانوں سے ہزاروں میل دور رہ کر کے بھی ڈرتا ہے، اور یہ حقیقت پیارے رسول کے اس قول کی صداقت ہمیشہ رہے گی. اب اس زمانے میں بہرحال یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کی بری حالت ہے مسلمانوں کی، کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، مسلمانوں کی طاقت کوئی کم نہیں ہے، مسلمانوں میں مال کی کمی نہیں ہے، تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر آخر کیوں یہ سب ہنگامہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور کسی امت کے خلاف نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، ہر حالت میں وہ ڈرتے رہتے ہیں. مسلمان اگر فاتح ہوں تب بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور اگر مسلمان کمزور بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھرنے نہ پائیں گے، کسی وقت بھی ابھرے تو ہمیں لے لیں گے. یہ ڈر ان کو کھائے جا رہا ہے، اس وجہ سے ہزار ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. دشمن ہے، اس کو اپنے ہیلے بہانے، اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے، لیکن مسلمانوں کو بھی تو اپنا انتظام کرنا چاہیے. نہیں کیا، اللہ کے نظام کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے دشمن غالب ہے. ورنہ وہ ڈر تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے. اس حالت میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ مرا ہوا شیر بھی آدمی اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سو رہا ہو پہلے پتھر پھینکتا ہے, اس کے بعد پھر جب یقین ہو جاتا ہے اس کو تب جا کے اسے قریب ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کی حالت کتنی بھی گئی گزری ہے, دشمن اس سے ڈرتا رہتا. آپ ہی جانتے ہیں کسی بڑے ملک کے, اس جگہ نام لینا بھی صحیح, یعنی گندا نام لینا بھی مناسب نہیں, کسی بڑے ملک ترقی یافتہ ملک کے کسی صدر نے کہا تھا کہ اب جو ہے سرخ ریش الطب الاحمر کہتے تھے اس کو, کیا نام ہے روس کو, یہ سرخ ریش اب گر چکا ہے, اب سبز ریچ جو ہے یعنی مسلمان باقی ہیں ان کو زیر کرنا ہے, یہ ان کا پروگرام. بہرحال ڈرتے ہیں حقیقت میں, آپ کتنے بھی گئے گزرے ہیں پھر بھی پیارے رسول کی امت ہیں, اور پیارے رسول کی امت کا کی یہ خصوصیت ہے کہ دشمن اس سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, اس وجہ سے وہ ہزار ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو بے دست و پا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, دشمن ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے, اور اگر ان کو وہ کر سکیں گے تو تمہیں تمہارے دین سے وہ واپس کر دیں گے, لیکن اس کی طاقت ان کو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیت ہے, ہمیشہ رہے گی. بات یہ رہی کہ پیارے رسول ہی کے قول کے مطابق جب ہم نے تعلیمات اسلام کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا عیدو رحم مستطا تم من قوا عمر رباط الخیل ترہبون بھی عدو اللہ عدوکم, ان کے لیے جس قدر بھی طاقت تم اکٹھی کر سکو اکٹھی کرو, گھوڑے اور اسی طرح اسلحے دوسرے اکٹھا کر کے ان کو دشمنوں کو, اپنے دشمنوں کو, اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. یہ چیز مسلمانوں میں نہیں رہی, بہت دن سے یہ چیز کھو گئی, پھر بھی بہرحال وہ آپ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ چیز پیارے رسول کی اس قول کی صداقت ہے, دنیا میں کسی اور قوم سے اس طرح نہیں ڈر رہے ہیں. الکفر ملت واحدہ, پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کفر کسی نام کا بھی ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, وطنی ہو, یا سکھ ہو, مجوسی ہو, کسی بھی قوم کا ہو, مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھا ہو سکتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے, پیارے رسول نے اس کی خبر دی ہے. رہ گیا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب مسلمان اللہ کے راستے سے ہٹنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرے گا, لعلہم یرجعون. آپ کلام پاک کو دیکھیں دسیوں جگہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالتے رہیں گے, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں. مقصد یہ ہے, دشمنی اللہ تعالیٰ کی نہیں, کچھ بھی ہے. آپ اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں, ایک کافر سے اچھے ہیں, کافر کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کر کے قیامت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا, لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈال کر کے, دشمن سے خوف میں مبتلا کر کے مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. جس طرح خوبصورت کرنے کے لیے سڑکوں کے درخت کاٹے جاتے ہیں, اسی طرح مسلمان جو بہرحال اسلام کے خلاف ہیں یا اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ لیمیز الخبیث من الطیب, مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کر دے, اور اس مصیبت میں وہ اللہ کو یاد کرے, یہ مقصد ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رحم الرحمین ہے وہ مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے غضبناک رہے گا, انشاءاللہ نہیں رہے گا. مصیبت دنیا کی اللہ کے ہاں کے عذاب سے احون ہے اللہ کے فضل سے, یہ بھی ایک چیز مسلمانوں کی تسلی کی ہے, لیکن بہرحال ان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر کے اور اپنی تیاریاں کریں, اور مسلمانوں کو میں اتحاد آپس میں پیدا کریں, آپس میں لڑنے کے بجائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, آپس کے جھگڑے سے تمہاری ہوا نکل جائے گی, ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ناکامیاب رہو گے. تو یہ طریقہ ہے مسلمانوں کو اپنی طاقت بنانے کی کہ اتحاد پیدا کریں, اللہ کے دین کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹیں, تو ان کو انشاءاللہ دنیا کی فتح بھی حاصل ہوگی. لیکن بہرحال مسلمانوں سے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے ہمیشہ وہ ڈرتے رہیں گے, اور ہمیشہ جنگ کر کے ان کو زیر کرنے کے پروگرام بناتے رہیں گے, اور وہ مٹانا چاہیں گے مسلمان, لیکن مسلمان انشاءاللہ مٹ نہیں سکتے ہیں. ولو کرہ الکافرون, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی المسجد ارض مسجدا وطہورا, دنیا کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بھی ہے اور وضو کی یا پاکی کی چیز بھی ہے. طہور یعنی پاکی کی یا پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے, کیونکہ طہور جو ہے یہ فعل کا صیغہ ہے, یعنی اس سے آپ پاکی لے سکتے ہیں. کہیں بھی آپ نماز پڑھیں, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي, جس کسی آدمی کو جس کسی زمین پر کہیں بھی نماز کا وقت مل جائے تو وہاں نماز پڑھ لے. پانی نہ ہو تو تیمم کر کے, مسجد کی ضرورت نہیں, سب جگہ اللہ کی مسجد ہے. ہاں اگر مسجد ہے تو وہاں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي, فليصلي یعنی زمین پاک پڑھ لے. اسی طرح زمین کے ذریعے سے اگر پانی نہیں مل رہا ہے, جنبی ہی ہو, اس کو غسل واجب کی ضرورت ہو, تو تیمم کر کے اپنے کو پاک کر لیں اور اس تیمم سے نماز بھی پڑھ لیں. یہ اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, تین چیزوں کا. باقی حدیث وذکر الحدیث, باقی حدیث نہیں ذکر کیا ہے. باقی حدیث کا ٹکڑا یہ بھی ہے, پانچ چیزوں میں سے وحلت لی الغنائم. در رسول فرماتے کہ میرے خصوصیت ہے کہ کسی نبی کے لیے دشمن سے جنگ میں فتح پانے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال یا ان کے گھر کے مال کو جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا, بلکہ کیا ہوتا تھا کہ وہ تمام سامان جو غنیمت میں جنگ جیت لینے کے بعد دشمن سے ملتا تھا, اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے چھوڑ دیتے تھے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاد کو ان کی لڑائی کو قبول کیا تو اوپر سے آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہیں اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان کو کھانا, اس کو استعمال کرنا غنیمت کا مال جائز نہیں تھا, لیکن یہ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, پیارے رسول کو یہ چیز دی گئی کہ غنیمت کا مال آپ استعمال کریں, وہ حلال ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, اس کا حصہ تقسیم کر کے اللہ کے لیے بھی کچھ اور مسکینوں کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حصہ, آپ کے آل اولاد کا خاص حصہ, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے لیے حلال کیا گیا. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي, صرف یہ نہیں کہ حلال کیا گیا بلکہ اس کو جو ملتا ہے اس کو اچھی حلال روزی میں شمار کیا تھا. رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روزی میرے نیزے کی انی کے سائے میں, یا میرے نیزے کے سائے میں میری روزی رکھی ہے, یعنی جہاد کے ذریعے سے جو ملے گا وہ ہمارے لیے روزی کی چیز ہے, حرام نہیں بلکہ حلال ہے. اور دوسری خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کسی نبی کو نہیں ملے گی یا نہیں ملی, توفیت الشفاعت, اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو بڑی شفاعت دی. یہاں خاص شفاعت قیامت کے دن کی وہ شفاعت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گی, جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے, اس وقت سورج ایک رمح ایک نیزے کے فاصلے پر لوگوں کے سروں کے اوپر اپنی گرمیوں کو چھڑکتا ہوگا, اس وقت لوگ اپنے اعمال کی نسبت سے کوئی اپنے کڈلیوں تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا, کوئی ناف تک, کوئی پیٹ تک, کوئی سینے تک, یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے حلق تک ڈوبے ہوں گے پسینوں میں, اس وقت لوگ گھبرائیں گے اور اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھیں گے. یہ کہیں گے کہ کسی کے ذریعے سے سفارش کرو اللہ کی طرف, اللہ کے جناب میں, کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نکال کر کے یا تو جہنم میں ڈال دے یا جنت میں ڈال دے. سبحان اللہ, اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتے تھے, اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھیں گے. اس وقت جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ اور کہیں گے انت ابونا, آپ ہمارے باپ ہیں اور تمام انسانیت کے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا, اپنے خاص لطف سے اپنے دست کرم سے آپ کا ڈھانچہ بنایا, پھر آپ کے لیے روح پھونکی, آپ کی یہ خصوصیت ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے جناب میں ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موجودہ یہ جو عذاب میں ہم مبتلا ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا دے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنے رب سے شرم کھاتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين, کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے, تو میں ظالم ہو گیا تھا, اس کے پاداش میں ہمیں زمین میں اتار دیا گیا, میں اللہ تعالیٰ کے جناب میں سفارش کے لائق نہیں ہوں. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے آپ سب سے پہلے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلا نبی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی تھی, آپ کی دعا سے آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، ہمارے لیے اللہ کے جناب میں دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس موجودہ عذاب سے نجات دے دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اولاد میں سے نہیں، فلا تسل ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس چیز کی طلب نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، میں اللہ کے جناب میں سفارش نہیں کر سکتا۔ آئیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہر ایک عذر کرتا جائے گا اپنا، آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی عذر کر دیں گے، پھر سب کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر رسول فرمائیں گے انا لہا، میں اس کے لیے تیار ہوں، انا لہا انا لہا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر رسول فرماتے ہیں فآتی فأسجد علی المقام یعطین اللہ المقام المحمود، اللہ تعالیٰ ایک خاص جگہ جس کا مقام محمود ہے نام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرحمت فرمائے گا وہ جگہ، اور میں سجدے میں گر پڑوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور اپنی ثنا کے ایسے الفاظ الہام کرے گا، وہی کرے گا کہ میں اب اس وقت اس کو نہیں جانتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے سر کو آپ اٹھائیں، وصل توتا، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی، لوگوں سے وہ بلا ٹلے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ میزان نصب کریں گے، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے پیارے رسول کی یہ خصوصیت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اعطیت الشفاء، کی بڑی شفا، شفاعت کبرا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور کسی کو نہیں دیا۔ عام سفارش کا مسئلہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء کو وہ افراد کے لیے سفارش کا موقع اللہ تعالیٰ دے گا، یہاں تک کہ نیک مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے پہچان میں سے یا جس کسی کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا موقع دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارشیں قبول کرے گا۔ لیکن پیارے رسول کے کہنے کا مطلب ہوتی تو شفا، وہ بڑی شفا، شفاعت اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو دی جس کو دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہیں جس کی طاقت رکھتے گا۔ اور آخری چیز جو پیارے رسول نے فرمائی پانچ چیزوں سے میں سے، وکان النبی یہ بات و علاقوں میں ہی، پہلے کے انبیاء، ہم سے پہلے کے انبیاء اپنے قوم کے ساتھ خصوصی طور پر بھیجے جاتے تھے، اپنے قوم کی دعوت کی دعوت کے لیے، دوسرے قوم کے لوگ ان کی دعوت کے پابند نہیں ہوتے تھے، اسی وجہ سے بیک وقت ایک علاقے میں کئی نبی بھی ہوتے تھے، کسی قوم کی طرف ایک نبی، دوسرے قوم کی طرف دوسرے نبی، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ لیکن بعثتُ الی الناس کافتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے خصوصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان خصوصیت میں سے تیمم کے باب سے جو مناسب ٹکڑا ہے وہ یہ کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے جو رسلی الارض مسجدا و طہورا، دنیا کی زمین مسجد اور پاک ہونے کی چیز بنائی گئی ہے، کہیں بھی آدمی کو ضرورت پڑے وضو کی یا تیمم کی یا غسل کی، پانی نہ ہو تو تیمم کر کے اپنے کو پاک کر سکتا ہے، اور ہر وہ کام کر سکتا ہے تیمم کے بعد جو وضو اور غسل کے بعد کرتا تھا، تو نماز پڑھ لیا کریں۔ یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دین کے آسان ہونے کا ایک ذریعہ ہے، یا دین کے آسان ہونے کی ایک دلیل ہے۔ دوسری امتوں کے لیے تیمم کا استعمال جائز نہیں تھا، یا تیمم کا طریقہ ان کے یہاں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی امت کو یہ چیز دی، یہ دین کے آسان یا دین کی عالمیت کی دلیل ہے کہ قیامت تک کے لیے اسی دین کو رہنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام آسانیاں سمو دی ہیں اور بھر دی ہیں۔ اسی طرح حذیفہ فی حدیث حذیفہ عند مسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لفظ جو ہے اسی روایت کو انہوں نے بھی روایت کیا، لیکن انہوں نے لفظ جو استعمال کیا ہے پہلی حدیث کے لفظ میں ہے، وہ جو علت لی الارض مسجد و طہورن، تمام زمین مسجد اور پاک کرنے کی یا پاکی حاصل کرنے کی چیز بنائی گئی ہے۔ لیکن ان کے یہاں لفظ جو ہے وہ جعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء, اس کی مٹی ہمارے لیے وضو کی جگہ پر ہے اور غسل کی جگہ پر ہے اگر ہم پانی نہ پائیں. تو تربہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی مٹی کو تربہ. تو کیا زمین کے حصوں میں سے پتھر بھی ہے, زمین کے حصوں میں سے ریت بھی ہے, زمین کے حصوں میں سے چونا بھی ہے, اسی طرح وہ سوری زمین بھی ہے جو پیلی پیلی ہوتی ہے, سب ہے, لیکن تربہ ایک خاص نوع کی زمین کا کی مٹی کا نام ہے. تو پھر کیا یہ مٹی کی خاص نوع جو ہے اسی ہی سے وضو ہوگا, یا زمین کے اوپر کوئی بھی زمین کا حصہ ہو, پتھر ہو یا یہ کی ریت ہو, سب سے وضو ہو سکتا ہے؟ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, صرف مٹی کے قسم کا جس میں گرد اڑتی ہو یا جو زراعت کے قابل ہو وہی مٹی تربہ کہتے ہیں, اسی مٹی کو جو زراعت کے قابل ہو اسی مٹی سے تیمم ہوگا. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت میں استعمال کیا ہے فتیمموا صعیدا طیبا, زمین کے اوپر کے کسی حصے, صعید کے معنی جو زمین سعادہ, سعادہ کے معنی شڑھا, سعیدہ زمین کے اوپر کوئی چیز جو ہے, زمین کے اوپر کا حصہ کوئی بھی ہے زمین کے قسم کا, اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس میں پتھر بھی آتا ہے, اس میں شوری زمین بھی ہے, اور اگر زرنیخ ایک چیز عربی کی کتاب لکھا جاتا ہے وہ کون سی مٹی ہے, کون سی قسم ہے, کوئی دھات کی قسم کی ہوتی ہے مٹی ملی ہوئی. بہرحال ہر چیز سے انشاءاللہ وضو تیمم کیا جا سکتا ہے, وضو کی جگہ پر اور غسل کی جگہ پر. ہاں, سوال آپ کا یہ اٹھتا ہے کہ ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھی جائے گی یا کئی نمازیں, جب وہ وضو کی جگہ ہوئی, وہ جو وضو کا نائب تیمم بنا, تو پھر جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھنی جائز ہونی چاہیے. لیکن بعض علماء نے جو کہا ہے کہ نہیں, ہر نماز کے لیے نیا تیمم کرنا ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاکی کی چیز بنائی ہے مٹی کو, تو وہ ایک مرتبہ آپ نے تیمم کیا تو پاک ہو گئے. جب تک وضو کے ٹوٹنے کی چیزوں سے وہ تیمم نہیں ٹوٹے گا وہ تیمم باقی رہے گا. ظہر کے وقت تیمم کیا, اس تیمم سے آپ اگر نہیں ٹوٹا تیمم تو عصر بھی پڑھ سکتے ہیں, مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی نماز ہو. اگر پانی میسر آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حدیث آئے گی کہ نماز کے یہاں تک کی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے درمیان آپ ہیں, ظہر کے لیے آپ نے وضو تیمم کیا اور تین رکعتیں آپ پڑھ چکے, چوتھی رکعت بھی پڑھ چکے, آپ تشہد میں ہیں, کسی نے لا کر کے ڈول بھر کر کے آپ کے سامنے پانی رکھ دیا اور کہا کہ لیجیے وضو کر لیجیے, تو اس وقت نماز توڑ کر کے تیمم وضو کر کے اور پھر نماز کو دہرانا ہوگا. البتہ اگر آپ سلام پھیر لیے ہیں, سلام پھیر لیے ہیں تو نماز سے نکل گئے, نماز سے نکل لینے کے بعد اگر ہزار نہر بھی آپ کو میسر ہو تو پھر آپ کا وہ وضو, آپ کا تیمم صحیح تھا, نماز صحیح ہوئی. البتہ آپ کو اگر سنت پڑھنی ہوئی تو پھر اس کے لیے وضو کریں آپ. اسی طرح دوسری نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف نماز کے لیے ایک ہی نماز کے لیے ایک تیمم کافی ہے, وہ پیارے رسول کی اس لفظ مبارک کے بھی خلاف پڑتا ہے, جو اللہ تعالیٰ الارض مسجد و طہورن, پاک زمین ہمارے لیے مسجد اور پاکی کی جگہ بنائی گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تیمم کا ذکر کیا ہے, انما یرید اللہ, تیمم کا ذکر کرنے کے بعد انما یرید اللہ لیطہرکم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا قصد, اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے. جس طرح غسل سے پاک ہوتا ہے آدمی, اسے تیمم کر کے غسل کی جگہ پر پاک ہو گیا. جس طرح وضو کر کے نماز اور دوسرے نوافل وغیرہ فرائض پڑھنے کا مستحق ہو جاتا ہے, اسی طرح تیمم سے بھی. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے نیا تیمم کرنا ضروری ہے, اگرچہ نوافل وضو کا صدور نہ ہوا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. ایک تیمم سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. وان علی ان دعوا جوہر التراب لطهورا, یہ حدیث کئی الفاظ سے کئی صحابہ نے نقل کی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عرض کا لفظ میں کہ زمین ہمارے لیے پاکی کی چیز بنائی گئی ہے, بعض الفاظ میں ہے کہ تربت اس کی یعنی خاص قسم کی مٹی, اور ایک لفظ میں التراب وہ تربت اور تراب کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اس عام چیز کے ذکر کرنے کے بعد اس خاص چیز کے ذکر کرنے سے حکم میں فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اگر آدمی کو تربہ قسم کی زمین کی تربت اور مٹی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے تیمم کرے، اور اگر نہیں تو کسی چیز سے بھی ہو، زمین کے کسی ٹکڑے سے بھی جو زمین سے پیدا ہونے والی ہے، یعنی یہ کہ زمین کے جنس سے ہو، پتھر ہو اور چونا ہو، چونے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے علماء نے، نورا کا لفظ، زرنیخ کا، اسی طرح شوری مٹی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے آدمی تیمم کر سکتا ہے. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. حضرت عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا کہیں، فاجنبت، وہاں جا کر کے مجھے جنابت لاحق ہو گئی، احترام ہو گیا، غسل واجب کی ضرورت پڑ گئی، فلم اجد الماء، ڈھونڈنے کے بعد بھی پانی مجھے نہ ملا، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، میں مٹی میں لوٹ پیٹ کرنے لگا جیسے کہ کوئی جانور لوٹتا ہے، یعنی جیسے گھوڑا ہو یا بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو الٹ پلٹ اسی میں کرتے رہتے ہیں، کہتے اسی طرح میں اپنے کو تمام جسم کے تمام، اب بند ہے نہیں، اللہ تعالی نے دروازہ کھولا ہے وہ بند ہی بند نہیں ہوگا، کھلا ہی رہے گا. اس زمانے میں بھی انہوں نے اجتہاد کیا، یہ چیز ان کو معلوم تھی کہ اللہ تعالی نے زمین کو وضو کی جگہ پر تیمم کا مسئلہ ان کو معلوم تھا، جب ضرورت پڑی غسل کی تو اس کے بارے میں پیارے رسول کا حکم ان کو نہیں معلوم تھا، اس وجہ سے اجتہاد کر کے پورے جسم کو انہوں نے مٹی، پورے جسم سے مٹی سے اٹا لیا اور لوٹ پیٹ کر کے بہرحال گرد یا مٹی اپنی تمام جسم کے تمام ٹکڑوں پر پہنچا رہے، کیونکہ غسل میں پورے جسم کو دھونا ہے تو سوچا ہوگا کہ مٹی ہر جگہ پہنچ جائے، دھول دھپا کر لیا. بہرحال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم، پھر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا، فذکرت له ذلك، میں نے آپ سے اپنا یہ کام بیان کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا، تمہیں غسل کی جگہ پر صرف اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لیتے. ثم ضرب بيديه الارض، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ، دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو، بیدئی کا مطلب دونوں ہاتھ، لیکن وہاں دوسری روایت میں آیا ہے کہ ہتھیلیوں کو آپ نے زمین میں مارا. ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر اس طرح ملا، وظاہر کفیہ وجہہ، اندر اور باہر کی ہتھیلی کو آپ نے ایک دوسرے پر پھرایا، اور اس کے بعد آپ نے چہرے پر ایک بار پھیرا ہاتھ کو. متفق علیہ واللفظ المسلم. یہ تیمم کا طریقہ پیارے رسول نے فرمایا، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر آدمی مارے. ایک روایت میں ہے کہ پیارے رسول نے زمین پر ہاتھ مار، ہتھیلی ماری، اس کے بعد آپ نے نفخ فیہما، مقصد یہ نہیں کہ مٹی جسم پر آپ لگا لیں، ایک سوری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے، رمزی وضو سمجھ لیجئے، کہ آپ نے زمین پہ ہاتھ مارا، ثم نفخ فیہما، پھر آپ نے ان کو پھونک مارا اگر گرد رہی ہے، اس کے بعد پھر ہتھیلی پر ہاتھ، اور کہنے تک وضو کی طرح دھونے کی بات نہیں، اسی طرح اور دوسرے اعضاء کے دھونے کی بات نہیں، صرف اتنا کافی ہے کہ آدمی ہتھیلی کو زمین پر لگا کر کے پھر اس کے بعد ہتھیلی پر پورے ایک دوسری ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی سے مل لے، پھر اسی ہتھیلی سے دوسری مرتبہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح روایات میں، پیارے رسول کی مرفوع روایات میں یہی ہے کہ اسی ہتھیلی کو پھر چہرے پر پھیر لے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وضو کی دعا پڑھ لے. یہ ہے تیمم کا طریقہ غسل کے لیے، اور جب غسل کے لیے کر لیا تو پھر وضو کی جگہ پر دوسرا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح غسل کر کے آپ وضو نہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اس تیمم سے جو غسل واجب کی جگہ پر تیمم کیا ہے، اس تیمم سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھیرنا ہے، ایک ہی مرتبہ. روایت میں واضح طور پر ضربۃ واحدۃ ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ وجہہ، ایک ہی مرتبہ. لوگ یہی اجتہاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے مدینے سے مکے، یا مکے سے مدینے، تو دیکھا کہ ایک صاحب وہ تیمم کر رہے ہیں، تو مٹی کلی بھی کر رہے ہیں، ناک میں بھی ڈالتے ہیں، بولے یہ چیز میں نے دیکھی ان سے، اور اس کے بعد پورے ہاتھ میں پھیر رہے ہیں، اس کے بعد چہرے پر تین مرتبہ پھیرا، پھر اس کے بعد پیر پہ پھیرا، اس کے بعد اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے. تو بہرحال ایک چیز اجتہادی ہے، لیکن سنت کا جو طریقہ پیارے رسول نے بیان فرمایا اس سے تعدی نہیں ہونے چاہیے. یہ جانتے ہوئے کہ پیارے رسول نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے، دوسرا طریقہ استعمال کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ ہم نے پیارے رسول سے زیادہ اپنے کو تقوی طہارت کا حامل بتایا. نہیں، پہلے دونوں ہتھیلی کو ایک دوسرے کے اوپر پھیرا ایسے، وہ اس کے بعد پھر آپ نے ہتھیلی کو چہرے پر پھیرا. متفق علیہ، بخاری کی اور مسلم کی یہ روایت ہے. وفی روایت للبخاری، دیکھیے یہاں ہے، وفی روایت للبخاری وضرب بکفیہ الارض، پھر آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا. وَنَفَخَ فِيهِمَا، پھر اس میں اس کو آپ نے پھونکا. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، پھر آپ نے دیکھیں یہاں چہرے کا پہلے ذکر ہے. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، پھر آپ نے ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے پر پھیرا دونوں ہتھیلیوں کو، اور دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر پھیرا. تو یہاں ہتھیلی کا ذکر بعد میں ہے، لیکن صحیح ترتیب یہی ہے جیسا کہ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ پہلے ہتھیلی کو ایک دوسرے کے اوپر پھیر کر کے پھر چہرے پر پھیرا جائے. یہ ہے طریقہ، صحیح طریقہ تیمم کا. اور ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، چہرے کے لیے دوسری مرتبہ مارنا اور ہتھیلی کے لیے دوسری مرتبہ مارنا یہ مشروع نہیں ہے. البتہ ایک روایت آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے وہ ایسا کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے التیمم مربتان. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے فرمایا التیمم مربتان، تیمم کے لیے ہاتھ کو دو مرتبہ زمین پر مارنا ہے. ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کے لیے. الی المرفقین، وہ بھی کہنیوں تک کے لیے. یہ روایت تمام ائمہ نے کہا صحح الائمۃ وقفہ، تو ائمہ نے یہ کہا کہ یہ حدیث ان کا اجتہاد ہے، اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی شخص پیارے رسول یہ سوچے کہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پر یا ان کے فعل پر عمل کریں گے، تو اگر ایسا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے جائز ہو، لیکن میری نظر میں پیارے رسول کی واضح سنت جیسا کہ آپ نے سکھایا اس کو چھوڑ کر کے ایک صحابی کی سنت کو لینا ہمیشہ کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہوگی. اگر کبھی کر لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہے کہ نہیں ہم ہمیشہ اسی کو پر عمل کریں گے، تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا. تو خلاصہ مسئلہ تیمم کے بارے میں یہ ہوا کہ ہاتھ کو دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ایک ہی مرتبہ مار کر کے اس کے بعد ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر مل کر کے پھر چہرے پر ملنا ہے. اور یہ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا، یہ ان کا فعل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید وضوء المسلم، زمین کے اوپر کا حصہ، سعید کا ترجمہ کہ زمین کے اوپر کا حصہ، وضوء المسلم یہ مسلمان کے لیے وضو کے پانی کی طرح ہے. یہ وضو نہیں، یہ وضو ہے. وضو فرق کریں آپ، وضو کہتے ہیں وضو کا پانی، اور وضو کہتے ہیں وضو کرنا، اور وضو واو پر زیر رکھیں آپ، یا واو کے نیچے زیر رکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا وضو کا برتن. وہ فارسی میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں وضو را در وضو کردہ وضو کن، یعنی وضو را در وضو کردہ، پانی کو برتن میں رکھ کر کے وضو کر لو. یہ ہے تو وضو جو ہے یہ پانی، وضو کا پانی، وضو وضو کے کا برتن، وضو یہ فعل ہے اس کا. تو یہاں واو کے فتحے کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ، کہ السعید وضوء المسلم، وضو کے پانی کی طرح ہے زمین کے اوپر کا حصہ. وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، اگر اس کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے، 10 سال تک بھی پانی نہ ملے، کوئی 10 سال بغیر پانی کے جی سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے جی سکتا. اس کو کہیں خدا نخواستہ ایسی جگہ پر ہو، دشمن کے ہاتھوں کہ صرف جینے بھر کے لیے دو قطرے پانی پینے کا دے رہے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ وضو دس سال تک بھی اگر وہ تیمم کر کے وضو اور غسل کی جگہ پر پاکی حاصل کر رہا ہے تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے، الصغید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، دس سال تک بھی اس کو پانی نہ ملے تو وہ برابر تیمم کر کے پاکی حاصل کر کے نماز اس کو پڑھنی ہوگی. فإذا وجد الماء، جب پانی اس کو مل جائے، فليتق الله، تو اللہ سے ڈر کر کے اپنے چمڑے میں پانی لگائے، وليمسه بشرته، اپنے چمڑے میں پانی چھوائے، یہ ایک خاص تعبیر ہے، اس کا خاص معنی ہے، یعنی اگر تھوڑا ہی پانی مل رہا ہے تو وضو واجب ہے. آپ سوچیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم دو ہتھیلی بھر کے پانی سے وضو کیا ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بے ثلثی مدن، ثلثی مد اور مد کہتے ہیں دونوں ہتھیلی بھر کے آپ پانی بھریں، اس کو ایک مد بنائیں، اس میں سے ایک مد سے بھی کم، دو تہائی مد سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا. تو اگر اتنا مل رہا ہے تو فلیمسہ، چمڑے کو چھوائے، یہ نہیں کہ اس قدر دھوئے کہ وہ پانی بہے، اتنا موقع ہی نہیں، پانی تھوڑا ہے، اس کے باوجود اس کو اس قدر استعمال کرنا ہے کہ کم سے کم چمڑے کو پورا پہنچا لینا ہے اس کو. یہ ہے اس تعبیر کا معنی فلیمسہ. یہ نہیں فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیغسل، کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑا پانی ہو، اگر اس قدر بھی پانی میسر ہے اس کو تو وضو کرنا اس کو واجب ہے. اس وجہ سے علماء کی تفریحات میں آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے کم بھی پانی میسر ہے تو کیا کرے، تیمم کرے یا وضو کرے، تو ہو سکتا ہے نصف اعضائے جسم یا اعضائے وضو دھو سکے، باقی کیا کرے گا؟ تو صحیح مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس پانی کو پینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے یا اس کا محتاج نہیں پینے کے لیے، تو جہاں تک ہو سکے اس پانی کے ذریعے سے آدھے اعضائے وضو کو بھی کم سے کم دھو لے اور باقی کے لیے کیا کرے، تیمم کر لے. یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتق اللہ مستطاعتم، جس قدر بھی طاقت ہے اللہ سے ڈرتو، ڈر کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرو. تو جس پانی مل رہا ہے صرف ہتھیلی دھونے کا اور چہرہ دھونے کا، کلی کرنے کا، تو اتنا کر لے، اس کے بعد باقی کے لیے تیمم کرے. اسی طرح اگر تھوڑا پانی مل رہا ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ وضو کے اعضاء کو یعنی گیلا کر سکتا ہے، پانی اگرچہ نہ بہے، تو اس طرح کر لینا اس کو، اس کے اوپر واجب ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خرج رجلان فی سفر، دو آدمی کسی سفر میں نکلے صحابہ اکرام میں سے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا، ولیس معہما ماء، ان کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمم صعیدا طیبا، پھر انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تیمم کیا زمین کے ٹکڑے سے، فصلیا، تیمم کے بعد نماز انہوں نے پڑھ لی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر انہوں نے ابھی نماز کا وقت نکلا نہیں تھا، اسی وقت میں ان کو پانی مل گیا، فعاد احدهما الصلاۃ، ان میں سے دو تھے، ان میں سے ایک نے وضو کر کے اپنی نماز کا اعادہ کر لیا، ولم يعد الاخر، دوسرے صحابی نے نماز کو انہوں نے لوٹایا نہیں. پھر پیارا یہ ایک اجتہادی بات ہوئی، پیارا رسول کے زمانے میں بھی انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب پانی مل گیا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ظہر دو بجے پڑی، تین بجے پانی مل گیا، چار بجے عصر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، انہوں نے وضو کر کے پھر نماز ظہر دوسری مرتبہ پڑھ لی. دوسرے صحابی تھے، ان کے اجتہاد میں بات آئی، دیکھیے یہ چیز ہمیشہ رہی ہے، اختلاف رائے رہے گا، دونوں صحابی لڑے نہیں آپس میں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہیں تم کو ایسا کرنا چاہیے. اگر اختلاف رائے کسی نص کے احتمال کی بنا پر ہے تو اس کو علماء نے ہمیشہ انگیز کیا، اس کو برداشت کیا، برداشت کرنا چاہیے. اس کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر کہنا، اس کی بنا پر ایک دوسرے کو غلط کار کہنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں اگر واقعی طور پر نصوص سے صریحہ کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا. یہاں ایک صاحب نے لوٹایا، دوسرے صاحب نے نماز نہیں لوٹائی، ثم اتى يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوئے دونوں، فذکر ذلک، دونوں نے اپنا اپنا قصہ بتایا، فقال للذي لم يعد، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جنہوں نے اپنی نماز میں نہیں لوٹائی تھی، ان سے کہا اصبت السنت، سنت کے طریقے پر تم نے عمل کیا، واجزأتك صلاتك، تمہاری پہلی نماز تیمم کے ساتھ جو پڑھی تھی وہ کافی تھی. وقال للآخر، اور دوسرے سے کہا، لک الاجر مرتین، تمہیں دو مرتبہ اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے دو مرتبہ نماز پڑھی. پہلی نماز صحیح نہ ہوتی تو اجر نہیں ملتا. ایک نماز جو ہے اس میں علماء نے کہا لک الاجر مرتین، دو مرتبہ اجر کیسے ملا؟ صحیح تو ایک ہی بات ہوگی کہ یا تو لوٹانا ضروری ہے یا نہیں لوٹانا ضروری ہے. تو جنہوں نے کہا کہ لوٹانا یہ صحیح نہیں تھا بلکہ نہ لوٹانا ہی صحیح تھا، اس وجہ سے پیارے رسول نے ان کو فرمایا جنہوں نے نہیں لوٹایا، اصبت السنۃ، تم نے سنت پر عمل کیا، سنت تم کو مل گئی، تمہاری نماز کافی ہے. اور جنہوں نے لوٹایا اجتہادی دلیل کی بنا پر یا اجتہاد کی بنا پر انہوں نے لوٹایا تھا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ فقہ کا ایک عام قاعدہ ہے کہ عالم اگر اجتہاد میں غلطی بھی کر جائے تو اس کو ایک اجر ملے گا، اور اجتہاد میں اگر وہ ثواب کو پہنچ گیا تو اس کو دو اجر ملیں گے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے ان سے کہا لک الاجر مرتین، تمہیں دو اجر ملے گا، کیونکہ ایک اجر تو تمہیں نماز پڑھنے کا، دوسرا اجر اجتہاد کا ملے گا، کیونکہ تم نے اجتہاد کیا، اگرچہ اجتہاد میں غلطی ہوئی تو تمہیں دو اجر بہرحال ملے، نماز پڑھنے کا اجر اور پھر اجتہاد کا اجر. اگر ان کی بات ان کا فعل ہی صحیح تھا تو پیارے رسول فرماتے ہیں کہ لک الاجر ثلاث مرات، تمہیں تین مرتبہ اجر ملے گا، کیونکہ مجتہد اگر اصل مسئلے کا تک پہنچ جائے تو اس کو دو اجر ملیں گے. تو دو اجر تو اس وجہ سے کہ انہوں نے نماز کو لوٹا لیا تھا، ایک اجر جو پہلی نماز پڑھی تھی جو صحیح ہے جیسا کہ ان کو کہا کہ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ تین اجر ان کو ملنا چاہیے تھا. اس وجہ سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ نہ لوٹانا ہی سنت ہے، کیونکہ پیارے رسول نے اس کو سنت کا نام نہیں دیا ان کے فعل کو لوٹانے کو، بلکہ نہ لوٹانے والے کو سنت کا عامل بتایا. اس وجہ سے لوٹانا صحیح نہیں یا لوٹانا بہرحال واجب نہیں ہے، یہ اگرچہ وقت باقی ہو، اگرچہ وقت باقی ہو. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو لوٹا لے. اس قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں اور آتے رہتے تھے پیارے رسول کے زمانے میں. پیارے رسول نے کسی کو نہیں سختی سے کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، اور ایک دوسرے آپس میں اختلاف کر کے بھی ایک دوسرے کو سخت نہیں کہتے تھے، ان سے سخت معاملات نہیں رکھتے تھے، بھائی چارگی کا دامن بہرحال کسی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے. لیکن آج کل کے زمانے میں مذاہب کے اختلاف سے ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے اور خارجی کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ عمل سنت کے نام پر فتنہ کر رہے ہیں، اس قسم کے القاب بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں پسند رہی ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنی بات کا اس کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ. تو مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے تیمم کر کے، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے غسل کی جگہ پر یا وضو کی جگہ پر تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، وقت باقی ہے، پھر بھی اس کے اوپر واجب نہیں کہ پانی ملنے کے بعد وضو کر کے یا غسل کر کے نماز لوٹائے، وہ نماز اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی، قبول کر لیا انشاءاللہ، فرشتے لے کے چلے گئے، اب دوسری نماز کے لیے وہ تیمم اور غسل اور وضو کا انتظام کرے. اور اگر کوئی کر رہا ہے دوسری مرتبہ وضو کر کے اور دوسری مرتبہ نماز لوٹا لے رہا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہوگا جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کے اوپر واجب نہیں کہا جائے گی کہ نہیں ابھی وقت باقی ہے تو تم غسل یا وضو کر کے پھر سے لوٹاؤ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کہتے ہیں فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تفسیر کرتے ہوئے، وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَى سَفَرٍ یا سفر پر ہو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک حالت کا ذکر کیا، اذا كانت بالرجل الجراحة، کسی آدمی کو زخم آیا ہو اللہ کے راستے میں، یا اس کو کوڑے یا پھنسی کی شکایت ہو، او القروع، فیجنب، اس کو جنابت لاحق ہو جائے، احتلام آ جائے، فیخاف ان یموت ان اغتسل، غسل کرنے کی صورت میں خطرہ ہے کہ اس کی جان ہلاک ہو جائے، تو وہ تیمم کر لے. یہ انہوں نے ایک تفسیر بیان، ایک گویا ایک شکل بیان کی تیمم کے جائز کی شکلوں میں سے. یعنی یہ بھی ایک شکل ہے کہ آدمی اگر بیمار ہے، اس کی بیماری سے، پانی کی بیماری کی وجہ سے، پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، صرف مرنے کا خطرہ نہیں بلکہ بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے. تو علماء کا یہ فتویٰ ہے, علماء ہر زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ غسل نہ کر کے تیمم کر کے غسل کی جگہ پر, اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو پانی نہ استعمال کر کے تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لے. اور اگر موت کا خطرہ ہے تو بدرجہ اولا یہ چیز بلکہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. اگر چند تجربے کار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے پانی استعمال کر کے غسل کر لیا تو زخم تمہارے سر میں جو لگا ہے وہ پانی اندر جا کر کے دماغ پر اثر کر کے تمہیں ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے, تو آدمی کے اوپر اس وقت واجب ہوگا کہ وہ غسل نہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اس آیت سے استنباط کیا جائے گا. اور اگر بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے پھر بھی جب اس کے لیے جائز ہے تو موت کے خطرے پر بدرجہ اولا اس کو غسل کرنا جائز نہیں یا ضروری نہیں, اور تیمم کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے, مسئلہ بہت صحیح ہے کہ پانی نہیں ملا, کوئی میت ہے, میت کو غسل دینا ضروری ہے. علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کو اس حد تک انتظار کیا جائے کہ ان کے جسم کے پھولنے کا خطرہ نہ شروع ہو جائے. اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر ان کو تیمم کرا کے اور بسم اللہ کر کے ان کو دفن کر دیا جائے. یہ علماء نے اس کی تنسیب کی ہے, اور قرین قیاس بھی یہی ہے. کیونکہ آدمی کے غسل کی کا جس طرح آدمی زندگی میں غسل پانی سے کرتا ہے اسی طرح مردہ بھی, مردے کو بھی غسل دیا جاتا ہے. تو اب جب پانی نہیں مل رہا ہے, زندہ آدمی کو نہیں ملے گا تیمم کرے گا, مردہ آدمی نہیں ملے گا, اس کو تیمم کرایا جائے گا جس طرح غسل اس کو کرایا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ عین ثواب ہے کہ بغیر تیمم کے نہیں دفن کیا جائے گا, غلطی ہوگی. تیمم کرا کے ان کو, وہی تیمم کا طریقہ ان کے لیے بھی ہوگا جو زندگی میں وہ تیمم کرتے تھے, ہاتھ اور چہرے کو پھیر کر کے, اور پاکی حاصل کی جائے گی. یہاں ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کے بارے میں حدیث جو آئی ہے وہ حدیث کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں, بلکہ جو راوی ہیں ان کے جھوٹے ہونے کی خبر دی ہے, علماء نے جھٹلایا ہے ان کو, اور اس حدیث کے راوی وہی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راوی نہیں ملا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, قال انکسرت احدی زندیہ, میری کلائیوں میں سے کوئی ایک کلائی ٹوٹ گئی, احدی زندیہ, فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر پٹی باندھی گئی, تو پیارے رسول سے میں نے پوچھا, فامرنی ان امسح علی الجبائر, پیارے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں پٹی پر مسح کر لوں. تو مسئلہ کیا ہے, حدیث ضعیف ہے بہت, رواہ نماز بسند واہن جدا, واہی تواہی بات ہوئی, جیسے کہ کہتے ہیں ان کو ابن ماجہ کتاب السنن باب المسح علی الجبیرہ, رقم حدیث اتنا ہے, اور اس اسناد میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے عمر بن خالد الطحان, چکی چلانے والے تھے شاید, عمر بن خالد نام تھا, کذبہ احمد بن معین, امام احمد نے ان کو جھٹلایا ہے, اور علامہ ابن معین نے بھی ان کو جھوٹا کہا ہے. اسی طرح ابو زرع ایک محدث ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں گڑھ کر کے بیان کرتا تھا. تو اب جب حدیث اس باب میں نہیں ملی تو مسئلہ آپ پوچھیں گے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے, آدمی کو چوٹ آ گئی وضو کی جگہ پر, زخم آ گیا, پٹی بدھی ہوئی ہے, تو پھر پٹی کو کھولے اور جگہ کو دھوئے, اس سے نقصان ہو سکتا ہے. پٹی کو نہیں دھوئے گا تو کیا پھر اس پٹی پر مسح کرے گا؟ روایت پٹی پر مسح کرنے کی نہیں ہے, یعنی کہ اگر پٹی 2 انچ کی جگہ پر بندھی ہے تو ارد گرد کے اعضاء کو تو بہرحال دھو لینا ہے, ادھر بھی دھو لینا ہے اور ادھر بھی دھو لینا ہے احتیاط سے, پٹی کو نہیں بھگونی ہے, کیونکہ پٹی کے بھگونے سے زخم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اور مسئلہ رہ گیا کہ پھر اس پر تیمم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, مسح کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو جب حدیث ثابت نہیں ہوئی تو مسئلہ ار البراءت الاصلیہ, جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا, گرد گرد دھو لیا جائے گا اور اس کو اسی طرح چھوڑ لیا جائے گا. اور یہ کہا جائے کہ نہیں, جیسے موزے پر مسح کیا جاتا ہے اس پر مسح کیا جائے گا, حدیث جب ثابت نہیں. اور یہ دوسرا وجہ استدلال یا دوسری وجہ استدلال جو علماء نے بیان کی ہے کہ یہ چیز صحابہ کرام میں ایک عام مصیبت کی طرح تھی, یہ نہیں کہ ایک آدمی کو حضرت علی کو صرف ہوا، جاتے تھے جنگ کرتے تھے، ان کو زخم آتے تھے، زخم بہت گہرے بھی ہوتے تھے، ان پر پانی ڈالنا خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا، پٹیاں باندھتے تھے، لیکن پیارے رسول کی کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ ان کو پٹی کھولنے کا حکم دیا ہو یا یہ کہ پٹی پر مسح کرنے کا حکم دیا ہو. اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک عضو جو پٹی سے خالی ہے اس کو دھونے کا امکان ہے اس کو دھو لے، اور پٹی کو اسی طرح چھوڑ دے، اس کا وضو کامل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی اس کو مکلف کریں گے. تو اگر مکلف کرنا تھا مسح کا تو صحیح احادیث میں آنا چاہیے تھا، آیت میں اس کا بیان ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا تو مسئلہ آزاد ہے. یعنی یہ کہ پٹی پر مسح کرنے کی سنت، یہ سنت ثابت نہیں، پٹی کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے. یہ روایت اگر صحیح سند سے پیارے رسول سے ثابت ہوتی تھی کہا جاتا نہیں پٹی پر مسح کیا جائے گا. اور یہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، فرق یہ ہے بہت سی فتح کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ اسی حدیث کی بنا پر کہ پٹی پر مسح کرنا ہے، لیکن جب حدیث صحیح نہیں ہے تو مسئلے کا اخذ اس سے صحیح نہیں ہوا. یہ وصولی مسئلہ، یہاں تک کہ جنہوں نے اپنی کتاب لکھا ان کے اصول میں بھی یہ مسئلہ ہے. اس وجہ سے مسئلہ یہ رہا کہ پٹی پر مسح کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ مشروع بھی نہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسے ہی مسح کر لیتے ہیں تو ایسے ہی کیوں آپ نے مسح کیا؟ مسح تو ایک شرعی چیز ہے، اس میں ایسا ویسا کہاں سے آپ نے داخل کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ دینا. وعن جابر رضی اللہ عنہ، کچھ بھی نہیں دھونا، ادھر سے نہیں دھونا ہے، دوسرے اعضاء جہاں تک اس کو جو کھلے ہیں دھونے کا امکان ہے کسی کی مدد سے اس کو دھو لے، اور اس کو باقی عضو کو، دونوں پیر خدا نخواستہ زخمی ہے ٹوٹ گیا ہے اور اس پہ لمبی پٹی بڑی ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ پیروں کے اوپر، ایک اجتہادی بات کہی جا سکتی ہے کہ ادھر تو ضروری نہیں، لیکن مسح کے جیسے موزے کے اوپر مسح پر قیاس کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ وہاں مسح کر لے، لیکن اور کہیں دوسری جگہ ران پہ ہے اور کچھ ہے اس کو غسل کی واجب غسل کی ضرورت ہے تو پھر ران کی پٹی پر مسح کرنا یہ مشروع نہیں ہے. یہ وعن جابر رضی اللہ عنہ فی الرجل الذی سج فاغتسل فمات، ایک روایت میں کہ کہیں گئے، بلکہ لمبی روایت یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس صحابی کے بارے میں کہ ان کے سر میں سخت چوٹ آئی تھی، سج یعنی گویا سر کچلا ہوا تھا، اس طرح کے معنی سج کے معنی زوردار چوٹ لگانا جو کچلنے کی طرح ہو، سج راسو، تو فاغتسل انہوں نے غسل کر لیا، فماتا اور تو ان کی موت واقع ہو گئی. انما کان یکفیہ ان یتیمم، پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیں اور اپنے زخم پر کوئی چپڑا باندھ لیں چرقہ. ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ، سر کا مسا اسی پگڑی کے اوپر کر لے یا وہ پٹی چتھڑا جو باندھے ہوئے، کیونکہ سر کا مسا تو جائز ہے اور سر کا مسا ایک اصل چیز ہے، اس وجہ سے اسی کے اوپر مسا کر لینا کافی تھا، تیمم کر لیں. اچھا، تو اس میں بھی یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ غسل کی جیبت سے تیمم، ہاتھ کا تیمم، چہرے کا تیمم کافی ہوگا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک حدیث رہ گئی، رک جائیے، اس باب کی ایک حدیث. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، من السنت اللہ یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحدہ، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز پڑھے، ثم یتیمم للصلاۃ الاخرى، پھر دوسری نماز کے لیے دوسرا تیمم کرے. یہ روایت ہے، لیکن رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف جدا، اس روایت کو امام دارقطنی نے ایک بہت ہی ضعیف سند سے نقل کیا ہے، اور وہ بھی حسن بن عمارہ ایک راوی ہیں جن کو علماء نے جھوٹا کہا ہے اور حدیث کو گڑھ کر بیان کرنے والا کہا ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ کہ ہر تیمم کی ہر نماز کے لیے نیا تیمم کرنا ہوگا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیت اور پیارے رسول کی حدیث، صحیح حدیث کے یہ خلاف یہ روایت پڑ رہی ہے کہ پیارے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تیمم سے تم کو پاک کر دیں. تو پھر جب پاک ہو گیا آدمی، جب تک ناپاکی کے اسباب نہیں آئیں گے تو پاک ہی رہے گا. جب تک وضو ٹوٹنے کے اسباب نہیں مہیا ہوں گے تب تک اس کا تیمم باقی رہے گا. یہ ہے صحیح مسئلہ. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ جن صالح لوگوں کو سفارش کا اختیار دے گا کیا وہ جن لوگوں کو چاہیں گے ان کی سفارش کر سکیں گے یا وہ صرف ان لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. جو سفارش کرنے والا جس کے بارے میں چاہے گا سفارش کرنی اس کو اختیار نہیں ہوگا, کیونکہ لا یشفعون الا لمن ارتضى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے گا صرف اسی کی سفارش کریں گی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے راضی ہے, اور یہ نہیں کہ جس کو چاہیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں آیا ہے قیامت کے دن سفارش ان کے لیے نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے چچا آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو لوگوں سے بچاتے تھے, آپ کو تکلیف نہیں دے پاتے تھے آپ کی وجہ سے, آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری محبت کی وجہ سے ان کو ہلکا عذاب ہوگا, اور اس ہلکا عذاب کی شکل یہ ہے کہ ان کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی, یغلی منہا دماغہ, جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا. تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ سفارت کا حق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بارے میں بھی نہیں آئے گا رہے گی, حضرت ابراہیم کو اپنے والد کے بارے میں بھی سفارت کا حق نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو جو ایمان پر ان کی وفات ہوئی, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لیکن گناہوں کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کے مستحب تھے, کسی کی سفارش سے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اول وقت ہی میں بچا لے گا. اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب یا بغیر پیر کے ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے, اور پیر صاحب ہماری سفارش کریں گے یا فلاں بزرگ اولیاء سفارش کریں گے, اور جا کر کے قبروں پر طلب بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کی جو کتاب میں لکھا ہے دعا کی جو, یہ چیز بہرحال غلط ہے, اس قسم کا عقیدہ غلط ہے. اللہ اگر پانی نہیں ہے اور کپڑے خراب ہو گئے تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اگر پانی نہیں مل رہا کپڑے خراب ہو, کپڑے کیسے خراب ہوئے؟ پیشاب لگ گیا, بعض لوگوں نے کہا منی بھی لگ گئی اس میں, تو کیا اس کا طریقہ ہے؟ بہرحال کپڑا بدل کر کے پہننا ہوگا, اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے الا یہ کہ دوسرا کپڑا میسر نہ ہو, دوسرا کپڑا میسر نہ ہو.